الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اما بعد فقد نقل عن الامام حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ان الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَتَرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا بَلْ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَمَنْ قَبِلَنِي بِقُبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ فَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَهَذِهِ وَصِيَّتِي يَا أَخِي إِلَيْكَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ضرور پڑھیے محمد والے محمد والے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے کو جو انہوں نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا اسے عنوان سخن قرار دیا ہے اور کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ایام میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنے مولا کے فرامین ہی کے ذریعے کربلا کو اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے آداب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ضرور پڑھیے محمد والے محمد والے عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موضوع سخن یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وصیت نامے میں اور اس کے علاوہ باقی خطبات میں مدینہ سے لے کر کربلا تک اور عصر عاشور تک اس زمانے کے لوگوں سے اور ہمارے ساتھ خطاب کیا ہے، ہمیں مورد خطاب ٹھہرایا ہے، بات کی ہے، پیغام بھیجا ہے. جس طرح سے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس قرآن ناطق کے کلمات بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ضرور پڑھ لیے محمد والے محمد. مربوط ہیں، امام کے کاز کو بیان کرتے ہیں، امام کے آداب کو بیان کرتے ہیں کہ امام نے آخر مدینہ کیوں چھوڑا، آخر مکہ میں حج کیوں نہ کیا جب لوگ میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے اور امام مکہ سے کربلا اور عراق کی طرف سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اتنی عظیم قربانی کیوں دینی پڑی، اس کا مقصد کیا تھا، اتنا عظیم خون کیوں دیا، ہجرت کیوں کی، وطن کیوں چھوڑا، اولاد کیوں قربان کی، اور پھر میری شہزادیوں نے اپنی چادریں کیوں دی؟ بالآخر یہ اتنا عظیم واقعہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے صرف ظلم مٹانے کے لیے، لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، امام نے اتنی بڑی قربانی دے دی، ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہم نے اپنی قیاس آرائیاں نہیں کرنی، اپنی مرضی سے کربلا کو نہیں سمجھنا، ویسے سمجھنا ہے جیسے امام نے کہا ہے۔ دنیا میں یہ رائج ہو گیا ہے، رواج پیدا ہو گیا ہے، لوگ اپنی پسند کا قرآن کا ترجمہ چاہتے ہیں، اپنی پسند کی حدیث چاہتے ہیں، اپنی پسند کی تفسیر چاہتے ہیں، اپنی پسند کا عقیدہ چاہتے ہیں، اپنی پسند کا عمل چاہتے ہیں، جو سراسر باطل اور غلط ہے۔ اگر عمل چاہیے، تفسیر چاہیے، قرآن فہمی چاہیے، جو چاہیے وہ اہل بیت کے گھر سے چاہیے، وہ ان معصوموں کے ہاں سے چاہیے، وہ ان کی لسان عصمت سے چاہیے، وہ اس قرآن ناطق سے چاہیے، ان سے چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب اور میری دوسری عترت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن، دوسرے اہل بیت میں آل رسول کا دامن، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ ان کی معیت اور ہمراہی ایک دن کے لیے نہیں ہے، دو دن کے لیے نہیں ہے، تین دن کے لیے نہیں ہے، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا حوض کوثر تک اکٹھے میرے ساتھ آئیں گے۔ لہذا ہم نے دین ان سے لینا ہے، دین اس گھرانے سے لینا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن سے خالق کائنات نے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے، ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے، ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے۔ دوستو یقین طہارت ہے، شک نجاست ہے، شک ان سے دور ہے، شک ان سے دور ہے، ہر قسم کا رجس سے دور ہے۔ علم طہارت ہے، جہالت نجاست ہے، ان سے دور ہے، ہر قسم کا نقص و عیب ان سے اللہ نے دور رکھا ہے۔ جیسے قرآن لا ریب اور بے عیب ہے، ایسے یہ بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ پڑھ لے محمد والے محمد پر، لہذا دوستو ہم نے کربلا کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے، توجہ کریں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ مناسب گفتگو کرتا رہوں گا۔ روزر پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں نے راولپنڈی کے روزے عاشور کے واقعے کے بعد مجالس سے عذاب پڑھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں اس دن لاہور میں تھا جب پنڈی کا واقعہ ہوا، اور مجھے افسوس ہوا کہ اگر شاید ہم پنڈی میں خود موجود ہوتے تو اس طرح کے مشکل کو ہم کنٹرول کر سکتے تھے۔ پھر میں نے مجالس پڑھنا چھوڑ دی تھی کہ تاکہ میں خود عاشور کو پنڈی میں ہوں، جلوس عذاب میں ہوں، اور خود وہاں پر موجود رہوں۔ لیکن ایک جو نقصان ہوا، تو مولا کا ذکر نہ کرنے سے انسان کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور میں یہ کمی محسوس کرتا تھا۔ پھر سوچا کہ یہاں پڑھ لیتا ہوں، یہاں اپنی مجلس ہے، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوا جانا پڑا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری مجلس کو آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ دوستو، مولا کی وصیت کو بیان کرنے سے پہلے جس میں امام نے اپنے قیام کا مقصد بیان کیا ہے، یہ معروف وصیت ہے مولا کی۔ مولا نے 61 ہجری سے پہلے بھی دو سال پہلے جو امام نے حج کیا اور منا میں تقریباً 200 صحابہ کو اور 800 تابعین جو ان کی اولاد اور تابعین تھے ان کو بلایا، جو صحابہ کی اولاد تھے ان کو بلایا، 1000 آدمیوں کو بٹھا کر خطبہ دیا امام نے، جسے خطبہ منا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت عام خطبہ امام کا۔ انشاءاللہ امام کے اس عظیم قربانی کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس خطبے سے ہم استفادہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل مطلب کی طرف آؤں، دوستو عزاداران سید الشہداء، چند چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات تحریف واقعہ ہو جاتی ہے شخصیات کے اندر بھی، ان کے بارے میں بھی، اور بعض اوقات واقعات کی بھی تحریف کر دی جاتی ہے، اس واقعے کو جیسے ہے ویسے نہیں بیان کیا جاتا، جتنا وہ عظیم ہے ویسے نہیں بیان کیا جاتا، کم کیا جاتا ہے یا کم کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ شخصیات کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، بعض اوقات انہیں بڑھا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات انہیں گھٹا دیا جاتا ہے، دونوں کام غلط ہیں، دونوں کام غلط ہیں۔ ہمیں اپنے آئمہ کے بارے میں سمجھنا چاہیے، کسی حد تک معرفت ہونی چاہیے کہ وہ کس مقام اور مرتبے کے مالک ہیں۔ امام جو اتنا عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے وہ کون ہے، وہ کیسی ہستی ہے؟ ہمارے آئمہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بارے میں نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں اللہ نہ بناؤ، ہمیں خدا نہ بناؤ، پھر اس کے بعد جو چاہو ہمارے بارے میں کہہ دو وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ ہم زیارت جامع کبیرہ کو پڑھتے ہیں، آئمہ کے تعارف کے بارے میں، ان کی معرفت کے بارے میں، ان کی شناخت کے بارے میں، عظیم زیارت ہے یہ زیارت جامع کبیرہ، پڑھنے والی عزیزو پڑھا کرو زیارت جامع کبیرہ، ہمارے آئمہ علیہ السلام کی امام سے یہ مروی ہے اور معصور ہے، اور آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ معصوم جس امام کی بھی زیارت کرو اس معصوم امام کے حرم میں زیارت کو پڑھا کرو۔ آئمہ کے فضائل اور مناقب کا عظیم ذخیرہ ہے یہ، اس میں ارشاد ہے معصوم کا، بکم یا بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث، اے ہمارے آئمہ آپ کے ذریعے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، آپ کے ذریعے، اور آپ ہی پر اس کائنات کا خاتمہ ہوگا۔ جیسا مولا امام حسین علیہ السلام نے ولید نے جب تقاضے بیعت کیا تو امام نے خطاب کر کے کہا، ایو الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اس کائنات کے اول بھی ہیں ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں، اللہ نے ہم سے آغاز کیا اس عالم کا اور ہم پر اس کائنات کا انجام ہوگا، اختتام ہوگا۔ بکم ینزل الغیث، آپ کے ذریعے بارشیں ہوتی ہیں، آپ کے ذریعے اول بھی وجود میں آیا، کائنات کا پہلا وجود اللہ نے جو خلق کیا، اور آپ ہی کے ذریعے اختتام ہوگا، اور آپ کے ذریعے بارشیں نازل ہوتی ہیں، آپ اس مقام کے مالک ہیں، جو کچھ انبیاء پر نازل ہوا خدا کے ملائکہ لے کے آئے سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ وَبِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ، اللہ کی رضا اگر مل سکتی ہے صرف آپ کے ذریعے مل سکتی ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ آئمہ کے درجات اور مراتب اس دعا کے اندر بیان کرتے کرتے، مناجات کے اندر بیان کرتے کرتے آخر میں امام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھو، ہے میرے یا موالیہ، ہے میرے آقا و مولا، ہے میرے آئمہ، ہے میرے آئمہ، لا احصی ثناءکم فلا ابلغوا من المدح کنحکم ومن الوصف قدرکم، اے میرے آئمہ جو کچھ میں نے پڑھا زرد جامع کبیرہ میں یہ آپ کی شان سے کم بیان کیا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے سے کم بیان کیا ہے. لا احصی ثناءکم ولا ابلغوا من المدح کنحکم، اے ہمارے آئمہ ہم جتنی بھی مدح کریں جتنی بھی مدح کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ کا، اس لیے کہ آپ کے میرے مولا علی نے نجل بلاغہ میں ارشاد فرمایا یرکا ینحدر عن السیل ولا یرکا علی الطائر، میں وہ بلند چوٹی ہوں جس سے علم و معرفت کا سیلاب سرازیر ہوتا ہے، اور میں اتنا بلند ہوں اتنا بلند ہوں کہ کسی کا طائر عقبی مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. بے سورا نعرہ نہ لگائے نہ مل کے نعرہ لگائے، ینحدر عن السیل نجل بلاغہ میں امام فرماتے ہیں میں اتنا بلند ہوں وہ بلند چوٹی ہوں جہاں سے علم معرفت کا سیلاب اترتا ہے سرازیر ہوتا ہے. وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور کسی کا بھی طائر عقل مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. اسی لیے شاعر نے کہا قالوا علی علا قلت لا بل الاولى بعلی علا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں ہرگز علی بلند نہیں بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں. بلندیاں حضور پڑھے محمد والے محمد پر، انسان عاجز ہے ان کی بارگاہ میں نہیں درک کر سکتا ان کے مقام کو، جو بھی درک کرے گا وہ ناقص ہے، اس کی ناقص معرفت ہے. یہ احاطہ علمی ان آئمہ علیہ السلام اور محمد و آل محمد کی حقیقت پر احاطہ علمی حاصل نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا. یہ اسی لیے روایت میں کہ یا علی ما عرف اللہ کا معرفت الا انا وانت، علی اللہ کی معرفت کا کسی نے حق نہیں ادا کیا سوائے تیرے اور میرے، اور میری معرفت کا کسی نے حق ادا نہیں کیا سوائے اللہ کے اور تجھ علی کے، اور تیری معرفت کا بھی کسی نے حق ادا نہیں کیا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. لہذا یہ شخصیت امام ہے، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، ایک ایسی ہستی ہے جو وصیت نامہ لکھ رہی ہے قیام کر رہی ہے. وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے. وہ حسین جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ بھی بدنی تعلق کو بیان نہیں کیا جا رہا، در حقیقت یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میری حقیقت اور حسین کی حقیقت ایک ہے، ہماری حقیقت ایک ہے. حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. پھر کیا کہا احب اللہ من احب حسینا، خدا یا دعا کے جملے ہیں یا خبر ہے، خدا جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے. آپ کا یہاں آنا، یکم محرم کو یا تشریف لے کے آنا، عزائے حسینی میں آنا، امام بارگاہ میں آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مولا حسین سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بھی حسین سے محبت کرے وہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. پڑھیے محمد والے محمد والے. دوستو امام، انشاءاللہ عرض کروں گا آنے والے دنوں میں عظمت امام کے بارے میں. اسی طرح سے واقعہ کربلا کا، कोई छोटा वाक्य नहीं है, इसको कम नहीं समझना चाहिए, ये बहुत अजीम वाकया है। इतना अजीम कि तारीख बशरियत में से अजीम वाकया कोई और है ही नहीं, बहुत अजीम है। इसलिए कि जिन्होंने इस वाकये को वजूद बख्शा वो खुद बहुत अजीम है। करबला में इतनी अजमत है, अजीब है। रवायात में है कि हर शब जुमा तमाम अंबिया और मलाइका करबला थे, करबला तशरीफ लाते हैं, अल्लाह से इजाजत मांगते हैं। लैस मिन मलकिन मुकर्रबिन व नबीन मुरसलिन, कोई ऐसा नबी नहीं, कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जो अल्लाह से सवाल ना कर तो अल्लाह मुझे इजाजत दे न करबला जाऊं। शब जुमा जनाब सजदाए कायनात वहाँ आती हैं, फौज दर फौज आ रहे होते हैं, अंबिया एक आ रहे होते हैं और बुलंद हो रहे होते हैं। बाज़ रवायात में कि खुदा करबला आता है शब जुमा को, हम खुदा की जिस्मानियत के कायल नहीं हैं, यानी खुदा की खास रहमत आती है करबला में शब जुमा को। और फरमाते हैं कि आइम्मा अलैहिस्सलाम रसूल खुदा हमारे आइम्मा खुदा से मुलाकात करते हैं करबला में। मंजार अल हुसैन आरिफन बिहक्की का मंजार अल्लाह फी अर्शही, जिसने करबला में मौला हुसैन के हक की मार्फत के साथ ज्यारत की ऐसे जैसे अर्श पे अल्लाह की ज्यारत की। जैद शहाम रावी है, छठे इमाम से सवाल करते हैं मौला माल मंजार अल हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मौला हुसैन की ज्यारत करे उसका क्या मकाम है? कहा कमन जार अल्लाह फी अर्शी, ऐसे जैसे अर्श पे अल्लाह की ज्यारत की, यानी इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है ज़ाहिर हुसैन, इतना बुलंद होता है कि अर्श खुदा तक जा पहुंचता है और खुदा से उस मकाम पर इसका लिखा और मुलाकात है। इतना अजीम हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है, इतना उरूज करता है, इतना बुलंदियों को छूता है शख्स जो ज़ाहिर मौला हुसैन है। बाज़ रवायात में है कि ज़ाहिर मौला हुसैन से कहा जाएगा खुद बेयद मन अहबबता वादखिलु फिल जन्ना, जिसका तेरा दिल चाहता है हाथ पकड़ और जन्नत में ले। करबला बहुत अजमतों की मालिक है, अजीम है करबला, एक आम वाकया नहीं है, एक आम हादसा नहीं है। करबला इतनी अजमतों की मालिक है, करबला इतनी अजीम है, जो करबला का शहीद है वो बहुत अजीम है। और करबला इसीलिए खुद बहुत अजीम है, अर्ज करूंगा इतनी अजीम है करबला कि हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप मुतालिया करें, अहले बैत के मानने वालों की, अहले बैत अलैहिस्सलाम की, मुहर्रम का चांद नजर आता आइमा का लिबास बदल जाता, उन्हें कोई मुस्कुराते हुए नहीं देखता था। मुहर्रम तो छोड़े, आम दिनों में भी जब कभी मौला हुसैन का जिक्र आ जाता फिर इमाम को कभी सारा दिन कोई मुस्कुराते नहीं देखता था। कभी बैठ के जब जिक्र करते गिरिया करते और अपने साथ बैठे हुए से कहते कि आओ ना मिलकर जनाब जहरा की मदद करें, शहजादी की मदद करें, रो की मदद करें। बीबी गुस्सा नहीं है, करबला के वाक़े को इंशाअल्लाह बयान करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मदीना से निकले तो इरशाद फरमाया, कुछ चीज़ें कल अर्ज करता रहूँगा इंशाअल्लाह साथ साथ ताकि गुफ्तगू भी होती रहे और सिलसिला भी आगे बढ़ता रहे इंशाअल्लाह। कल इमामत के बारे में कुछ बातें करूँगा लेकिन आज इमाम का वसीयतनामा, इमाम ने वसीयतनामा लिखा अपने भाई मोहम्मद नफिया के हवाले किया, कब? जब मदीना से चले तो क्या कहा? इन्नल हुसैना यशहद, हुसैन गवाही देता है। किस बात की? कि अल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इमाम का एक एक लफ्ज लिखा हुआ हिकमत से खाली नहीं है। امام لکھ رہے ہیں، عام آدمی نہیں لکھ رہا. ان الحسین یا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. وان محمدا عبده ورسوله. توحید کی گواہی دی. پھر کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور بندے ہیں. جاء بالحق من عند الحق، حق لے کے آئے حق کی طرف سے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ، جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کے رہے گی اس میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور جو بھی قبروں میں ہے خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، محشر میں لے کے آئے گا، اپنی بارگاہ میں لے کے آئے گا. یعنی گواہی دے رہے ہیں توحید کی، رسالت کی اور قیامت کی. قیامت آئے گی، ہم بلند ہوں گے. دنیا خدا سے خالی نہیں ہے، دنیا میں معبود ہے ہمارا، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. اس نے نبی بھیجا ہے ہماری طرف، دین دے کر، حق دے کر اس نے بھیجا ہے اسے. قیامت حق ہے عزیزو. اگر اللہ پر انسان کا ایمان ہو اور قیامت پر ایمان نہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت پر ایمان ہوگا، حساب کتاب پر ایمان ہوگا، پھر اللہ پر ایمان کا فائدہ ہوگا. اگر معاد، لہذا قرآن میں جگہ جگہ جہاں بھی توحید کا تذکرہ ہے، قرآن میں جہاں جہاں بھی تذکرہ ہے وہاں پر معاد کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ ہے. وبالآخرات ہم یوقنون، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، تذکرہ ہے قیامت کا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. پھر فرماتے ہیں، اور میں، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطَرًا، میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے، کوئی کھیل تفریح کے لیے نہیں نکلا ہوں. وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کر اٹھا ہوں. بل انما خرجت، بلکہ میں نے خروج کیا ہے، میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے وطن چھوڑا ہے، میں نے ہجرت اختیار کی ہے، میں کربلا کی طرف چلا ہوں. کیوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کو طلب کرنے کے لیے، اصلاح کا مطالبہ لے کر گھر سے نکلا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں آمر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا. واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا، اپنے بابا علی کی سیرت پر چلوں گا. میں جب اصلاح کے راستے میں نکلا ہوں تو میرے لیے رول ماڈل کون ہے، اسوہ کون ہے؟ میرا نانا رسول خدا، میرا بابا ولی خدا. اريد ان آمر بالمعروف، میں آمر بالمعروف کرنے نکلا ہوں. وانہا عن المنکر، میں منکر کو روکنے کے لیے نکلا ہوں. واسیرا بسیرت جدی و علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے بابا اور اپنے جد کی سیرت پر چلنے کے لیے نکلا ہوں، اس راستے پہ چلنے کے لیے نکلا ہوں. خوب فرماتے، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، جس نے میرا ساتھ دیا حق کو قبول کرتے ہوئے تو اللہ سب سے زیادہ سزاوار ہے حق کے حوالے سے. ومن رد علیہ، جس نے مجھے ٹھکرا دیا، میرا ساتھ نہ دیا، اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے گا میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان جن کے مقابلے میں اٹھاؤں. وہ خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. وہادی وصیتی یا اخی الیکا، اے میرے بھائی یہ میری وصیت ہے تیری طرف. وما توفیقی الا باللہ و الیہ الانیب. دوستو یہ امام کی وصیت ہے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے نکلا ہوں. پہلے توحید کو بیان کیا، محور کیا اصلاح کا، توحید ہے، توحید محور ہے. امت کا محور کیا ہونا چاہیے، امت کا مرکز کیا ہونا چاہیے، امت کس کے ارد گرد چلے، کون ہے مرکز اور محور. گروپ پڑھے محمد والے محمد پر. میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، میرے نانا کی امت میں خرابی آ گئی ہے، میری نانا کی امت میرے نانا کے راستے سے ہٹ گئی ہے. اب میرے نانا کی امت کا محور نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، اور نہ ولایت ہے. محور سے امت ہٹ گئی ہے، یہ امت کھوکھلی ہو گئی ہے. اب اس امت کا محور خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، علی نہیں ہے، رسول خدا نہیں ہے. کون ہے؟ طاغوت ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، یزید ہے. امت کا محور وہ بن گیا ہے، امت کا مرکز وہ بن گیا ہے، طاغوت بن گیا ہے، ابلیس بن گیا ہے، شیطان بن گیا ہے. میں اس لیے اٹھا ہوں کہ نانا کی امت کو توحید کے مرکز پر جمع کروں، نبوت کے مرکز پر جمع کروں، امامت اور ولایت کے مرکز کی طرف لے کے آ جاؤں. دور پڑے محمد والے محمد پر. ایسے بھی بلند آواز دے دے محمد والے محمد پر. امت میں بگاڑ آ گیا ہے، نانا کی امت کی اصلاح میں نے کرنی ہے. اصلاح کیسے کرنی ہے؟ بگاڑ کیا آ گیا ہے، کیا خرابی آ گئی ہے جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں؟ امر بالمعروف کے ذریعے، نہیں عن المنکر کے ذریعے. اپنے نانا کی سیرت پر چل کر، اپنے بابا کی سیرت پر چل کر میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امت میں بگاڑ کیا پیدا ہوا ہے، خرابی کیا پیدا ہوئی ہے؟ دور پڑھ لے محمد والے محمد پر. امت میں بگاڑ کیا پیدا ہوا ہے، خود امام نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے. یعنی یہ امت دین سے، یعنی ایک بار پھر دل بھیجے محمد والے محمد پر. نانا کی امت جس طرح سے نانا چاہتے تھے اب ویسی نہیں رہی، اب اس طرح سے نہیں رہی. کیا خرابی ہوئی ہے؟ ایک جملہ پھر سن لو، اب نانا کی امت کا مرکز اور محور توحید نہیں ہے، اللہ کی ولایت نہیں ہے، رسول کی ولایت نہیں ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، اب طاغوت کی ولایت ہے، شیطان کی ولایت ہے، ابلیس کی ولایت ہے، یزید کی ولایت ہے. قرآن مجید پڑھ جلو پڑھے محمد والے محمد پر. قرآن نے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے صاحبان ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا، اپنے دلوں کا مرکز اور محور نہ بنانا، اپنا ساتھی نہ بنانا، مددگار نہ بنانا، سرپرست نہ بنانا، ان کو اپنا مرکز اور محور نہ بنانا. بعض مولیاء و بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّوْ مِنْهُمْ. تم میں سے جو بھی یہود و نصارہ کو اپنا مرکز اور محور بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. قرآن ہے یہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، انہی میں سے ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا جیسے وہ ہے، ویسا ہو جائے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. ولن ترزل کل یہود ولن نصارا حتی تتابع ملتہم، اے میرے حبیب جب تک یہود و نصارہ جیسے نہیں ہو جائیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے. منع کیا ہے ان کو اپنا محور نہ بنانا، یہ امت کا محور نہیں ہے، مرکز نہیں ہے. اے مومنوں ان کے ارد گرد اکٹھے نہ ہونا. اے خدا کس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے مومنوں تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، یعنی علی ولی ہے. اس مرکز کی طرف لوٹاؤ، یہ خدا کی ولایت کا نظام اور سسٹم، اس کو اپنا مرکز اور محور بناؤ، اس کے ارد گرد جمع ہو جاؤ، ادھر اکٹھے ہو جاؤ. آپ مجھے بتلائیں اب امت کا مرکز اور محور کون بنا؟ یزید. یزید جو یہ کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کاش میرے بدر کے مقتول آج دیکھتے کیسے میں نے بدر کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیا ہے. یزید مرکز اور محور ہے، یزید مسند رسول پر بیٹھا ہے. اور میرے حسین نے کیا کہا جب میرے مولا حسین کو مروان ابن حکم ملعون نے مدینے کے اندر نصیحت کے طور پر گلی کوچے میں کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں یزید کی بیعت کر لیں، امام نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون و علی السلام السلام اذ بلیت الامت برائے مثل یزید. انا للہ، انسان کب پڑھتا ہے؟ جب اس کو کوئی بڑی مصیبت آتی ہے. امام کو کہہ رہا بیعت کر لو، امام کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عظیم مصیبت آ گئی ہے امام کے لیے. امام فرماتے ہیں جب یزید جیسے لوگ حاکم بن جائیں پھر اسلام کا خاتمہ ہے، دین کا خاتمہ ہے. امام چاہتے ہیں کہ یہ شیطان جو محور اور مرکز بن گئے امت کا، اس پر حملہ کروں، اس مرکز کو توڑوں گروپ محمد و آل محمد پر. لوگوں کو دوبارہ توحید کی طرف واپس لے آؤں، شرک سے نکالوں انہیں، شرک سے. یہ مشرک ہو گئے ہیں. یہ کیسی نمازیں پڑھتے تھے؟ جن کا محور اور مرکز یزید ہو جائے اس کی مسجد اور شراب خانہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کی عبادت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ ٹکرے ہیں. لہذا امام چاہتے تھے اس معاشرے کو یزیدیت کے زہر قاتل سے بچائیں، ان کے مرکز کو توڑیں، مرکز کو. لہذا میری شہزادی نے کربلا سے جو کوفہ اور شام کی طرف گئی، حقیقت میں میرے مولا حسین کے مشن کو آگے لے کے چلی تھی، شام کو فتح کرنے کے لیے گئی تھی، یزیدیت کا تعاقب کرتے ہوئے شام تک پہنچی تھی. عرض کروں گا انشاءاللہ بعد میں. تو دوستو امام چاہتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے نظام ولایت کی طرف لے کے آ جائیں. اس ابلیسی طاغوتی شیطانی نظام ولایت سے نجات دلائیں. یزید امت محمدی کا مرکز اور محور نہ رہے. عجیب واپسی ہو چکی تھی امت کی، کہاں رسول نے چھوڑا اور کہاں پہنچ گئے تھے. دوستو امام نے توحید کی خاطر قربانی دی ہے، اصول دین کی خاطر قربانی دی ہے، لوگوں کو توحید کے محور پر لانے کے لیے، توحید کے محور پر لانے کے لیے، اللہ کی ولایت کے. روایت ہے، حدیث قدسی ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. پھر حدیث ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی امن من عذابی. علی کی ولایت میرا وہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. جس طرح میرے مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، اسی طرح سے مولا کی ولایت باب ولایت اللہ ہے. درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. آپ نے نہیں جملہ سمجھا میرا. بہرحال امام چاہتے ہیں کہ امت کو وہیں لے کے آئیں جہاں رسول چاہتے تھے، جہاں خدا چاہتا تھا، جہاں دین چاہتا ہے وہاں لے کے آئیں، ان کو واپس لائیں. یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، امت محمدی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور کتنی بے حس ہو گئی ہے کہ یزید جیسا ان پر حاکم ہو گیا ہے اور اس کی بیعت کر لی انہوں نے. ایک شرابی، ایک زانی، ایک لٹیرا، ایک بدماش مسند رسول پر آ کے بیٹھ گیا ہے. بعد والے یزید کے کرتوتوں نے سب کو بتا دیا، مدینے پر حملہ کیا، 3 دن تک یزید کی فوج مدینے کے اندر قتل و غارت گری کرتی رہی، تاراج کرتی رہی مدینے کو، اور لوگوں کی ناموس سے کھیلتی رہی. امام اس کے مقابلے میں اٹھے ہیں کہ لوگوں کو واپس لائیں. کس طرح واپس لائیں؟ دین کی طرف، یعنی توحید کی طرف. یعنی محور امت کا کیا بنے؟ امت کو ایک مرکز کی ضرورت ہے. امت بغیر مرکز کے کچھ بھی نہیں ہے، بغیر مرکز کے کچھ بھی نہیں ہے. دوستو جس امت کا مرکز نہ ہو، محور نہ ہو، یا بدل دیا جائے، کوئی جعلی قسم کا بندہ مرکز بن جائے، وہ امت برباد ہو جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایسا ٹکراؤ تھا، اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے انہوں نے کیوں امام کو اتنی شدت سے، امام پر انہوں نے ظلم کیا. کیوں اتنی شدت کے ساتھ، اتنے ویسی دہندے کیوں بن گئے؟ وہ شدید ٹکراؤ ہے میرے مولا حسین کا. کیا کہا؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَعِمْ مِثْلِ يَزِيدِ. اسلام کی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، اسلام کا بس خاتمہ ہے جب امت پر یزید جیسے حکمران آ جائیں. اے میرے مولا حسین، یزید کیسا حکمران تھا؟ امت کا مرکز حاکم بن جائے یزید جیسا. جب ولید نے کہا بیعت کریں، امام نے انکار کیا، تو وہاں خطبہ پڑھا، کیا کہا؟ انا اہل بیت النبوہ، اپنا تعارف کرایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہے، کان مخزن رسالت ہے، معدن رسالت ہے. مختلف الملائکہ، ہمارا گھر ہوا ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں، ہم گھر نہیں ہے ہمارا. بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارے ذریعے اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی اور ہم پر اس کا خاتمہ ہوگا. و یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق آدمی، شارب الخمر. کون ہے؟ شرابی ہے. یزید کی موٹی موٹی برائیاں بیان کر رہے ہیں، وہ تو برائیوں کا مجموعہ تھا. یزید رجل فاسق، فاسق ہے، سراپا فسق و فجور ہے یزید، فاسق. اس کا عمل خالی فاسق نہیں ہے، وہ خود بھی فاسق ہے، سراپا برائی ہے. شارب الخمر، وہ شرابی ہے. معلن بالفسق، خدا کے احکام کا تمسخر اڑاتا ہے، انہیں لوگوں کے سامنے پاؤں تلے رولتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا دین الہی کی اور احکام الہی کی. وقاتل نفس المحترمہ، وہ بے گناہوں کا قاتل ہے، وہ بے گناہوں کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ننظر و تنظرون، نصبح و تصبحون، نصبح و تصبحون، ننظر و تنظرون، اینا حق بالخلافت والبیع. یزید مجھ جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید جیسوں کا حسینی راستہ روکتے ہیں، حسینی کبھی یزید جیسوں کو امت پر، مسلمانوں پر، قوم اور ملت پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، ان کا راستہ روکیں گے. ہم 5 کروڑ شیعہ پاکستان میں، اگر ہم حسینی ہو جائیں، کربلائی ہو جائیں، ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم کسی شرابی کو حکمران نہیں بننے دیں گے، کسی قاتل کو، کسی فاسق و فاجر کو، کسی کرپٹ کو، ظالم کو ہم حکمران نہیں بننے دیں گے، واللہ نہیں بن سکتا۔ کربلا یہ سبق دیتی ہے ہمیں کہ تم نے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں قیام کرنا ہے، تم نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے دین کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے، ولایت کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ ضرور پڑے محمد و آل محمد پر۔
ٹائم کیا ہو گیا؟
تم نے اس طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ لہذا آیت کا اگلا حصہ، فَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ کو رسول ولی مان لیا، جس نے رسول کو ولی مان لیا اور انہی صاحبان ایمان کو ولی مانا جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اگر جس نے بھی ان کو اپنا ولی مان لیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کی حزب اور حزب اللہ بن جائیں گے اور صرف وہی غالب آ کے رہیں گے۔ دوستو، امام چاہتے تھے اپنے نانا کی امت کی صلاح ہو جائے، اور اس صلاح کے لیے جب نکلے تو کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، جملہ سنیں۔ اتنا عظیم کام کرنے کے لیے، اس عظیم سفر کو آگے بڑھانے کے لیے امام کو ساتھی چاہیے، اور جب کربلا کی طرف چلے تو خطبہ دیا، اس کے آخری جملے یہ ہیں، من کانا باغلا فینا محجتہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، من کانا باغلا فینا محجتہ، جو ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں، ہمارے مقصد کے لیے اپنا خون دے سکتا ہے، خون دینے والا چلے، موطنن علی لقاء اللہ نفسہ، جس کا وطن اللہ سے لقاء اور ملاقات ہے، جو اللہ سے ملاقات کا عاشق ہے، وہ میرے ساتھ چلے، من کان باذلا فینا محجتہ، جو اپنا خون جگر دے سکتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا عاشق ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے، فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ تعالی، میں کل صبح کوچ کر جاؤں گا، میں کل صبح عراق کی طرف نکل جاؤں گا۔ کون آئے؟ جو خون جگر دے سکتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا عاشق ہے، وہ میرے ساتھ نکلے، وہ چلے۔ عزاداری اس لیے ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے جو خون جگر دیں کعب حسینی کے لیے، جو اللہ سے ملاقات کے عاشق ہوں، کبھی موت سے نہ ڈرنے والے ہوں اور مولا کے ساتھ نکلیں۔ مولا نے پکارا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، پکارا ہے، اور یہ صدا قیامت تک جاری رہے گی، امام نے پکارا ہے۔ دوستو، کہا جو خون جگر دے سکتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا عاشق ہے، جو موت سے نہیں ڈرتا، وہ میرے ساتھ چلے۔ دوستو، فقط خون جگر دینے والے ساتھ نہیں گئے، خون جگر پینے والے بھی ساتھ گئے۔ خون دینا آسان ہے، لیکن خون جگر پینا بڑا مشکل ہے۔ جب انسان خون جگر پیتا ہے نا، تو آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے۔ خون دینا آسان ہے، لیکن اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، پردہ دار بیویوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جانا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے چوتھے بارہویں امام سے روایت ہے کہ اپنے جد مظلوم کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے جد مظلوم، کاش میں کربلا ہوتا، آپ کی نصرت کرتا، لیکن تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ میں کربلا نہیں آ سکا، لیکن میں جب تک زندہ رہوں گا صبح و شام رہوں گا، آنسوؤں کے بدلے خون رہوں گا، ہمارے استاد آیت اللہ العظمٰی وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں امام جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت امام کی نگاہوں کے سامنے وہ خون آلودہ کرتا ہوتا ہے جو میری شہزادی شام سے لے کے آئی تھی. جب شام سے لائی تھی نا اپنی ماں کی قبر پہ آ کے کہا تھا اماں تیرے حسین کو تو ساتھ نہیں لا سکی لیکن حسین کی نشانی لے کے آئی ہوں. وہ خون آلودہ قبیض ماں کی قبر پہ رکھی جو تینوں سے چھلنی چھلنی تھی. میرے بارہویں امام کی نگاہوں کے سامنے وہ قمیض رہتی ہے اور کربلا کا منظر رہتا ہے اور یہی کہتے ہیں میں آپ اور صبح شام خون رہوں گا. میرے بارہویں امام سے کسی نے پوچھا مولا کون سا غم آپ کو خون رلاتا ہے؟ کہا علی اکبر کی شہادت. کہا نہیں یہ وہ غم ہے جس میں علی اکبر خون روئے. کہا عباس کے بازو قلم ہونا. کہا نہیں یہ وہ غم ہے جس میں عباس خون روئے. کیا مولا علی حسین کی مظلومانہ شہادت. کہا یہ نہیں یہ وہ غم ہے جس میں عباس بھی خون روئے. مولا کون سا غم رلاتا ہے؟ کہا میری دادیوں کا سر ننگے خیموں سے باہر نکلا ننگے بازاروں درباروں میں چلا جانا. جب بھی میرے چوتھے امام سے پوچھتا مولا آپ کب تک روئیں گے کب تک روئیں گے کتنا روئیں گے؟ امام کہتے کہ میرے سامنے یوسف یعقوب ہے کہ یوسف مرا نہیں تھا گم ہوا تھا. اتنا رویا قرآن کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی چلی گی سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی میرا کربلا میں ایک نہیں 18 یوسف مارے گئے ہیں. جب وہ کہتا مولا شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے. کہتے تو نے انصاف نہیں کیا شہادت تو سعادت ہے. کیا ہماری شہزادیوں کا پردہ دار بیویوں کا سر ننگے بازاروں میں جانا بھی سعادت ہے؟ جب کوئی کہتا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبتیں کہیں گا اشام اشام اشام. دوستو امام زمانہ بھی عزادار ہیں. آئیں پرسہ دے میں کل روایت پڑھ رہا تھا سیدے امام بیٹھے امام کے ساتھ ہی آپ پاس آئے امام حسین کا ذکر ہوا امام رونے لگے کہنے لگے اپنے ساتھی سے آپ مل کے اپنی میری دادی زہرا کی مدد کرے بی بی کو پرسہ دے. وہ شہزادی ہر شب کربلا میں ہر شب جمعہ کربلا میں آتی ہے اور اپنے حسین کا غم مناتی ہے. عزیزو بس دو جملے سن لو. رسم یہی ہے کہ میرے حسین نے جب سفر کا پروگرام بنایا مدینہ سے چلنے لگے کل تفصیل سے مسائل پڑھوں گا چلنے لگے تو سب کو آمادہ کیا سواریاں تیار ہونے لگی. مختصر پڑھوں گا. ہر کوئی سواریوں پر سوار ہو رہا تھا سواریاں محمل موجود تھے. راوی کہتا ہے میں نے مولانا ذیشان جوادی سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کیا دیکھا ایک بیوی گھر سے باہر نکلی ایک نوجوان دوڑ کے آگے بڑھا اور بیوی کو جا کے علی اکبر قاسم آگے جا کے بڑھے اس شہزادی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے اور قاسم ہے اور جناب رباب کو سوار کیا. اس کے بعد جناب ام کلثوم کو سوار کیا گیا علی اکبر نے سوار کیا قاسم نے سوار کیا ابی الفضل عباس نے سوار کیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک اور مخدرہ عصمت گھر سے باہر نکلی میں نے کیا دیکھا حسین نے کرسی چھوڑ دی علی اکبر آگے بڑھے عباس آگے بڑھے قاسم جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے. عباس نے زانو دوڑا کیا شہزادی کو سوار کیا. میں کروں گا اے عباس آپ تو یہاں زانو دوڑا کر کے میری شہزادی کو سوار کر رہے. راوی پوچھتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبرا ہے. لیکن عزیزو 11 محرم ایک وقت وہ آیا جب بی بی نے سب کو سوار کر لیا تنہا رہ گئی ہاتھ پسے گردن بدلے ہوئے تھے کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی یہی کہتی تھی ابا اللہ و انا الیہ راجعون.